بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج جمعرات ہے، حاضر کی 24 دسمبر کی 15 اور جمادی الاول کی 20 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام و قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ زحاء کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد سنیے گا پروگرام صبح امید۔ صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا اردو ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ ہماری یہ نشریات اس وقت میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ اگر جلد شفاف الیکشن نہیں ہوا تو ملک میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ ہندوستان کی ریاست اروناچل پردیش کے سرحدی علاقے توانگ ایل اے سی پر ہندوستانی اور چینی فوجیوں کے درمیان تصادم کے مسئلے پر بدھ کو ہندوستانی اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں شدید ہنگامہ کیا۔ ترکی میں اسرائیل کی خونخوار خفیہ ایجنسی موساد کے ساتھ تعاون کے الزام میں 44 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور امریکہ نے روسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کو جدید ترین پیٹریاٹ ایئر ڈیفینس سسٹم فراہم کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے، جس کا اعلان جلد ہی ہو سکتا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ اگر جلد شفاف الیکشن نہیں ہوا تو ملک میں انتشار پیدا ہو جائے گا، اور 17 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کریں گے۔ عمران خان نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا کہ اگر ملک میں جلد صاف و شفاف الیکشن نہیں ہوئے تو ملک انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ عمران خان نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ 17 دسمبر کو اعلان کر دیں گے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں کب تحلیل کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آرمی چیف ریٹائرڈ جنرل باجوہ پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو این آر او 2 دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ جنرل باجوہ نے ملک کے ساتھ وہ کیا جو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب میں حکومت میں تھا تو جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ احتساب کو بھول جاؤ۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ادارے میں موجود کالی بھیڑوں کا صفایا کر کے ادارے کا وقار بلند کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کی ریاست اروناچل پردیش کے سرحدی علاقے توانگ ایل اے سی پر ہندوستانی اور چینی فوجیوں کے درمیان تصادم کے مسئلے پر بدھ کو ہندوستانی اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں شدید ہنگامہ کیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریس سمیت تقریباً سبھی اپوزیشن جماعتوں نے توانگ میں ایل اے سی پر ہندوستانی اور چینی فوجیوں کے مابین ہونے والے حالیہ تصادم کے مسئلے پر ایوان میں بحث کرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے بدھ کو بھی ہنگامہ کیا اور لوک سبھا سے واک آؤٹ کیا۔ لوک سبھا کا اجلاس شروع ہوتے ہی کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے توانگ تصادم پر تفصیلی بحث کا مطالبہ شروع کر دیا، جس پر اسپیکر برلا نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ دوسری جانب ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی اپوزیشن اراکین نے توانگ میں ایل اے سی کو مبینہ طور پر چینی فوجیوں کے ذریعے عبور کیے جانے کے مسئلے پر بحث کا مطالبہ اور اجازت نہ ملنے پر احتجاج کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ واضح ہے کہ میڈیا میں خبریں آئی ہیں کہ توانگ سرحد پر چینی اور ہندوستانی فوجیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں 6 ہندوستانی فوجی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کسی بھی فوجی کے زخمی ہونے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ چینی فوجیوں کو سرحد کے اس پار دھکیل دیا گیا اور مسئلے کو سفارتی سطح پر اٹھایا گیا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں چینی شہریوں کی رہائش کے حامل ہوٹل پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بعد چین کی وزارت خارجہ نے اپنے شہریوں کو افغانستان سے جلد از جلد باہر نکل جانے کی ہدایات دی ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کابل میں چینی ہوٹل میں ہونے والے اس حملے کو وحشت ناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے سے بیجنگ کو شدید جھٹکا لگا ہے۔ اس ترجمان نے مزید کہا کہ افغانستان میں موجودہ امن و امان کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے وہ چینی کمپنیوں اور اپنے شہریوں کو مشورہ دیں گے کہ وہ جلد از جلد افغانستان سے نکل جائیں۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس حملے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا اور افغان طالبان انتظامیہ سے چینی کمپنیوں اور چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے اقدامات بڑھانے کی اپیل کی۔ پیر کو ہونے والے اس حملے کے بعد کہ جس میں 3 افراد مارے گئے تھے جبکہ 18 زخمی ہوئے تھے، کابل میں چینی سفارت خانے نے اس دہشت گردانہ حملے سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے اپنی ٹیم روانہ کی تھی۔ اس حملے کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہ نے قبول کی ہے۔ اس دہشت گرد گروہ نے 2 دسمبر کو کابل میں پاکستان کے سفارت خانے پر بھی حملہ کیا تھا۔ یاد رہے کہ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد داعش کے حملوں میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ترکی میں اسرائیل کی خونخوار خفیہ ایجنسی موساد کے ساتھ تعاون کے الزام میں 44 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ترک سیکیورٹی حکام نے استنبول میں سہونی جاسوسی ادارے موساد کے ساتھ تعاون کے الزام میں 44 افراد گرفتار کر لیے ہیں۔ ترک میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ ملک کے سیکیورٹی اہلکاروں نے موساد کی جاسوس ایجنسی کے ساتھ تعاون کے الزام میں استنبول میں 44 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق انکرا کے حکام نے فلسطینی افراد اور غیر سرکاری تنظیموں کی نگرانی اور سیکیورٹی آپریشنز کیے جانے کیے جن کا مقصد نجی جاسوسوں کو گرفتار کرنا تھا جو موساد کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ امریکہ نے روسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کو جدید ترین پیٹریاٹ ایئر ڈیفینس سسٹم فراہم کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے، جس کا اعلان جلد ہی ہو سکتا ہے۔ پہلی بار امریکہ نے یوکرین کو روس کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید ترین فضائی دفاعی نظام فراہم کرنے کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ یوکرین افواج کو پیٹریاٹ ایئر ڈیفینس سسٹم کے استعمال کے لیے تکنیکی تربیت جرمنی میں مہیا کی جائے گی۔ نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر امریکی عہدیداروں نے عالمی میڈیا کے نمائندے کو بتایا کہ یوکرین کو پیٹریاٹ ایئر ڈیفینس سسٹم فراہم کرنے کے بارے میں فیصلہ بہت جلد متوقع ہے۔ اس حوالے سے امریکہ اور یوکرین کے اعلیٰ عہدیداروں کے درمیان گزشتہ چند روز سے واشنگٹن میں مذاکرات جاری ہیں، جس میں فضائی دفاعی نظام کی فراہمی کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ روسی حکام اس بابت امریکہ اور مغربی ممالک کو خبردار کر چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ کسی ملک نے یوکرین کو پیٹریاٹ میزائل ڈیفینس سسٹم فراہم کیا تو روس اسے اپنے خلاف جارحیت تصور کرے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے مشہور اہل سنت عالم دین اور خاص شہر کی مسجد امام حسین کے امام جماعت مولوی عبدالواحد ریگی کے اغوا اور شہادت کے ناگوار سانحے پر اپنے تعزیتی پیغام میں حکام کی جانب سے ذمہ دار مجرم عناصر کو قرار واقعی سزا دیے جانے کی ضرورت پر تاکید فرمائی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ الوسمہ سید علی خامنائی نے ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے مشہور اہل سنت عالم دین اور خاص شہر کی مسجد امام حسین علیہ السلام کے امام جماعت مولوی عبدالواحد ریگی کی شہادت پر اپنے تعزیتی پیغام میں فرمایا ہے کہ مولوی عبدالواحد ریگی کو اغوا اور شہید کرنے والے مجرم گنڈو نے اس خیرخواہ عالم دین کا خون بہا کر وحشیانہ ترین جرم کا ارتکاب کیا، جبکہ یہ مجرم وحشی اغیار کے ایسے اعلی کار عناصر ہیں جو ہماری ہم وطن بلوچ قوم اور ساری ایرانی اقوام کے اتحاد کے دشمنوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایرانی حکام کی ذمہ داری ہے کہ ان وحشی مجرم عناصر کو قرار واقعی سزا کے لیے پوری کوششیں بروئے کار لائیں۔ واضح ہے کہ حالیہ دنوں میں صلح و آشتی اور اتحاد و بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے علماء کا ایک وفد ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان بھیجا گیا تھا، جس کا مولوی عبدالواحد نے والہانہ استقبال کرتے ہوئے صوبے سیستان و بلوچستان کے عوام کی نمائندگی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اپنی وفاداری اور یکجہتی کا اعادہ کیا تھا۔ ان کا یہی عمل ایران دشمن عناصر کو پسند نہیں آیا، جس کے بعد دشمن کے اعلی کار دہشت گرد اور مجرم عناصر نے انہیں اغوا کر کے شہید کر دیا۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے ارکان نے فرانس کے مسلسل مداخلت پسندانہ اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا ہے۔ بدھ کے روز جاری ہونے والے بیان پر پارلیمنٹ کے 194 ارکان نے دستخط کیے، جس میں پیرس کی جانب سے ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کو مسترد کرتے ہوئے اس کی مذمت کی گئی۔ ایران کے ارکان نے پارلیمان نے اس بیان میں فرانسیسی صدر میکرون کے منافقانہ رویے پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فرانسیسی صدر ایک جانب ایرانی عوام کی حمایت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری جانب ایم کے او جیسے دہشت گرد گروہ کے عناصر اور سرغنوں کو پناہ دیے ہوئے ہیں، جن کا ہاتھ ایرانی عوام کے خون سے رنگین ہے۔ اس بیان میں آیا ہے کہ فرانس کے صدر سرعام اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام کو گرانے کی خواہش ظاہر کرنے والوں سے ملاقات کرتے ہیں اور مختلف شکلوں میں اپنے جاسوس ایران روانہ کر کے ہنگامے اور بلوے کراتے ہیں، اور دوسری جانب ایرانی عوام کو پابندیوں کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ مجلس شورا اسلامی کے اس بیان میں فرانس کے صدر اور پارلیمانی ارکان کی جانب سے اس قسم کے اقدامات کو اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے، جس میں دوسرے ممالک کے اندرونی امور میں مداخلت اور عدم استحکام پھیلانے کی کوششوں کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے ایسی تدابیر اختیار کی ہیں جن کے مطابق کسی بھی قسم کے خطرے کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا۔ یمن کی سبا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی نے کہا ہے کہ یمن کے علاقائی سمندر کی سیکیورٹی یمن کی ترجیحات میں شامل ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اتحاد امت سے دشمن کو پریشانی۔
ما غیر از اسلام، غیر از این نظام اسلامی، غیر از ایران، غیر از اخوت، ما شیعه یک جا بوده. اونو هر یکی میره بخونه تاریخ را بخونی که ما شیعه با هم دیگه چه مشکلی داشتیم. خب وقتی من که امامن و اینا را دارم شب روز در منبر، حتی به من والله گروه حتی تهدید کردن که اینا را باید بکشی. حالا بس اینه که
جناب اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر اور دانشور جناب ڈاکٹر عبدالرحیم درانی صاحب کو. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
ابھی جیسا کہ آپ نے بھی سنا، ہمارے ناظرین نے بھی سنا کہ سیستان بلوچستان کے شہید عالم دین عبدالواحد ریگی صاحب کس طرح سے اتحاد امت پر زور دے رہے تھے اور کس طرح سے کہہ رہے تھے کہ ایران میں شیعہ اور سنی اتحاد کتنا مستحکم ہے، مضبوط ہے، اور شاید ان کا یہی بیان عالمی سامراج کو پسند نہیں آیا اور ان کو اغوا کرنے کے بعد پچھلے دنوں شہید کر دیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ در حقیقت ہے کون اس قسم کے واقعے کے پیچھے اور اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یعنی سے جنہوں نے ان کو شہید کیا؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے عبدالواحد ریگی کی شہادت کے بعد دو سوال ذہن میں آتے ہیں کہ یہ کس نے شہید کیا اور دوسرا یہ کہ کیوں شہید کیا. کس نے شہید کیا، اس پہ تو حکومت نے بھی زور دیا ہے کہ ان افراد کو پکڑا جائے، اور شکر ہے وہ ایران کے انٹیلیجنس نے تین افراد کو پکڑا بھی ہے. یہ کہ کیوں شہید کیا گیا، یہ بہت اہم بات ہے. اور
میں یہ پوچھنا چاہوں گا جو تین افراد کو پکڑا گیا مجرموں کو، کیا وہی منصوبہ ساز تھے یا انہی کا اپنا پلان تھا یا اس کے پیچھے بھی کچھ
نہیں؟ دیکھے وہ تو ظاہر میں جو ہے جو افراد اعلی کار تھے وہ پکڑے گئے ہیں. اب یہ کہ جب ہم اس بات پہ پہنچے کہ کیوں شہید کیا گیا، تو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ افراد کیا اعلی کار تھے اور یہ کیوں انہوں نے جو ہے ان کو شہید کیا. دیکھیے حالیہ جو دورہ تھا رہبر کے نمائندوں کا سیستان و بلوچستان کا، حجت الاسلام اکبری صاحب جو وہاں گئے، تو ان کے ساتھ جو ریگی صاحب کی باتیں تھیں تو ان باتوں سے صاف لگ رہا تھا کہ جو ہے انہوں نے بہت سی اہم نقطوں کی طرف اشارہ کیا. ایک تو یہ کہ یہ جو 80 دنوں سے یہاں پہ اختشاشات چل رہے ہیں، بلوائیں چل رہی ہیں، ان کا اصل مقصد جو ہے حقوق زن یعنی خواتین کے حقوق یا آزادی اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کے اصل مقصد جو ہے وہ نظام کی کمزوری ہے اور نظام کو کمزور کرنا. اور دوسری بات یہ کہ جو ہے شیعہ سنی اتحاد کو اور کلن نظام کو کمزور کرنے کے مختلف طریقے انہوں نے آزمائے، اقوام کے درمیان انہوں نے جو ہے وہ اختلافات ڈالی، اور ایران میں جو مختلف مذاہب تھے ان کے درمیان اختلافات ڈالنا. لیکن انہوں نے کہا کہ ریگی صاحب نے کہ ہم ہمیشہ جو ہے انقلاب کے طرفدار رہے ہیں، شیعہ سنی کے وحدت کے دائی رہے ہیں، اور انقلاب اسلامی ایران نے آ کر جو ہے شیعہ سنی میں جو وحدت قائم کی نہ صرف ایران میں بلکہ پوری دنیا میں، ہم اس کے طرفدار ہیں اور ہم انقلاب کے طرفدار ہیں. ہم نے جہاد کے زمانے میں بھی 8 سالہ جو دفاع مقدس کے دن تھے ان میں بھی ہم نے ایران کا ساتھ دیا، اور اب بھی جو ہے ہم دیں گے. تو ان کو پہلے بھی جو ہے اسلام کے دشمنوں نے جو ہے دھمکیاں دی تھی کہ آپ اس طرح کی باتیں نہیں کریں. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کی یہ بات اسلامی نظام کی طرفداری، وحدت مسلمین کی طرفداری، شیعہ سنی کی طرفداری، اور بلوچ اور دوسرے اقوام کی آپس میں جو ہے وحدت کی طرفداری، یہ دشمن کو اچھی نہیں لگی ان کو، اور انہوں نے جو ہے ان کو شہید کیا. البتہ یہ سلسلہ جیسے کہ آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا، پہلا شخص نہیں تھے، اس سے پہلے بھی سیستان و بلوچستان میں جتنے بھی افراد نے شیعہ سنی وحدت اور بلوچ اور دوسرے اقوام کی وحدت پہ زور دیا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے دشمن کے اعلی کار نے اور اسلام وحدت اور شیعہ سنی کے وحدت کے دشمنوں نے مختلف طریقوں سے ان کو شہید کیا ہے، نہ صرف یہاں پر بلکہ جو ہے ایران کے دوسرے شہروں میں بھی. تو ان کی جو شہادت کا اصل جو وجہ ہے، عامل ہے، اس کو یہی دشمنان اسلام اور وہ لوگ جو شیعہ سنی کے وحدت سے اور ایران کے اس یعنی اس وحدت سے ڈرتے ہیں اور ایران کے اس دائیے کہ وہ جس نے دنیا میں جو ہے شیعہ سنی وحدت کا اور اتحاد کا جو ہے دائیہ دیا ہے اور علم بلند کیا ہے، چاہے وہ وحدت اس ہفتے وحدت اسلامی کے ذریعے ہو، چاہے وہ جو ہے تقریب مذاہب کے ذریعے ہو یا دوسرے جو طریقے ہیں، تو ان کے دشمنوں نے جو ہے ان کو شہید کیا۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایران میں ظاہر ہے کہ صدیوں سے شیعہ سنی مسلمان ظاہر ہے کہ ایک ساتھ رہتے آئے ہیں، ایک دوسرے کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، آنا جانا ہے، ظاہر ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو اب اس موقع پر آ کر دشمن کیا اپنی سازش میں کامیاب ہو جائے گا؟ ایک تاریخ رہی ہے ایران میں شیعہ سنی اخوت و بھائی چارے اور ہمانگی کی۔
جی دیکھیے، دشمن کو جب بھی موقع ملا ہے مختلف اوقات میں، مختلف مواقع میں، اس نے مختلف دائیوں اور مختلف جو ہے سازشوں کے تحت اور مختلف نعروں کے تحت انہوں نے شیعہ سنی کے اتحاد کو ٹھیس پہنچانے اور ضرب پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اب جو ایران میں مختلف بعض علاقوں میں یہ اختشاشات ہوئے، اس کے پس پردہ بھی اگر آپ دیکھیں، پہلے جو مہسا امینی کو ہم دیکھتے ہیں، اس کا جو دائیہ بلند کیا گیا اور تو یہ کہا گیا کہ ایک سنی لڑکی کو جو ہے، جو کرد بھی تھی اور سنی بھی تھی، اس کو جو ہے وہ مارا گیا۔ حالانکہ ایران میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ایران کے جو کرد ہیں، اکراد ہیں، یا ایران کے جو دوسرے بلوچ ہیں یا عرب قومیں ہیں، ان کی حالت کو اگر آپ دوسرے ممالک کے ساتھ مقایسہ کریں، تو جمہوری اسلامی ایران نے ان کے حقوق بھی بہت دیے ہیں اور ان کے علاقے کئی لحاظ سے جو ہے
کوئی فرق نہیں ہے،
کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ جو ہے زاہدان سیستان و بلوچستان میں اہل سنت کی آپ اگر مساجد کی تعداد دیکھیں، آپ جو ہے وہی اپنے ہمسائے پاکستان کے ساتھ بلوچستان کے بلوچوں کی زندگی کا اگر تھوڑا سا مقایسہ کرے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو ہے میں خود زاہدان میں بہت عرصہ رہا ہوں، میں نے نزدیک سے اس شہر کی ترقی دیکھی ہے، اور تہران کی اور زاہدان کی ترقی میں کوئی جو ہے ایسا خاص فرق نہیں ہے۔ تمام بنیادی سہولیات، چاہے وہ سیستان و بلوچستان ہو یا چاہے دوسرے جو ہے اقوام کے یا مذاہب کے ماننے والے ہو، ان کو جو ہے جس طرح سے تہران اور دوسرے علاقوں میں سہولیات دی گئی ہیں، ان کو بھی دی گئی ہیں۔ تو یہ جو وحدت کا مظاہرہ ہے، جو برابری اور عدالت کا سلسلہ ہے جمہوری اسلامی ایران کا، یہ کبھی بھی دشمن کو جو ہے اچھا نہیں لگا، اور انہوں نے یہی کوشش کی ہے کہ ایران میں مختلف طریقوں سے، چاہے وہ قومی اختلافات ہو، چاہے مذہبی اختلافات ہو، ان کو ہوا دے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے اسلامی نظام کو کمزور کیا جائے۔
بلوچستان میں یا ایران کے دیگر صوبوں میں ظاہر ہے کہ جو وحدت ہے شیعہ سنی مسلمانوں میں وہ اتنی واضح ہے کہ آپ دیکھیں کہ خود جو شہید مولوی عبد الواحد ریگی جس مسجد کے امام جماعت تھے، اس مسجد کا نام تھا مسجد امام حسین.
امام حسین،
اگر کوئی اس مسجد کو دیکھتا تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اہل سنت کی مسجد ہے۔ تو یعنی اس طریقے کا جو ہے وہ اظہار جو ہے اہل بیت سے عقیدت اور ایک دوسرے سے محبت اور بھائی چارہ، تو آپ
دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ ان پیچھے جو ہے بہت سے عوامل کار فرما ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو شہید کر کے تمام ان افراد کو جو وحدت کے دائی ہے، خاص کر بلوچستان میں یا دوسری قوموں میں، کردوں میں، جو معتدل ہے، جو اعتدالگرا ہے، جو ہے افراطی نہیں ہے، ان کو ایک طرح سے جو ہے دھمکی دینا چاہتے تھے یہ لوگ کہ دیکھو ہم جو ہے ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔
تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت عالم اسلام، ابھی آپ ایک ورلڈ کپ کی مثال لے لیں کہ کس طرح سے پورا عالم عرب اور عالم اسلام جو ہے وہ متحد ہو گیا ہے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف اور فلسطینیوں کی حمایت میں، تو آپ نہیں سمجھ رہے کہ جو اسلامی اتحاد کی ایک فضا قائم ہو رہی ہے، اس سے دشمن پوری طرح سے خائف ہے، اور چونکہ ایران جو ہے اس اتحاد کا اور وحدت کا لمبردار ہے، اس لیے اس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے؟
بالکل یہی بات ہے۔ دیکھیں ایران کے اقدامات کو اگر آپ دیکھیں انقلاب کے اوائل سے آج تک، تو انہوں نے جو ہے دو تین بڑے بڑے اقدام کیے۔ ایک تو وحدت ہفتہ وحدت اسلامی کا جو امام خمینی نے اعلان کیا تھا وہ ہے، اس کے بعد مجمع تقریب مذاہب،
عالمی یوم قدس کا اعلان،
عالمی یوم قدس کا اعلان، یعنی شیعہ سنی تفریق کے بغیر انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے ایران نے قدم اٹھائے ہیں، اور یہ جو ہے سب سے بڑی اور کاری ضرب ہے دشمنان اسلام پر اور صہیونزم پر۔ دیکھیں آپ فلسطین میں، دیکھیں فلسطین میں حماس جو ہے وہ سنی گروہ ہے، لیکن ایران جو ہے بھرپور طریقے سے، یا دوسرا فتح یا دوسرے جو ہے
فلسطینی عوام جو ہے، ظاہر ہے کہ اس میں اکثریت 99% سے زیادہ سنی ہے، لیکن ایران کی حمایت کر رہا ہے.
بالکل. تو ایران جو اتحاد اسلامی کا دائی ہے، اور اس اتحاد کو جو ہے کافی حد تک حاصل بھی کیا ہے، جو فتوی رہبر کی طرف سے آ رہے ہیں کہ مثلا اہل سنت کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین وہ صحیح نہیں، یعنی جتنے اقدامات پچھلے دنوں میں ہوئے ہیں یا حالیہ عرصے میں ہوئے، وہ سب جو ہے اس باعث بنے ہیں کہ اسلامی ایران وحدت اسلامی کا ایک مرکز بنے. تو دشمن کی بھی یہی کوشش ہے کہ ایران کو کسی نہ کسی طریقے سے ناکام بنایا جائے.
بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. کوئٹہ سے مولانا عبدالرحمٰن نورزئی صاحب کی آواز صاف نہیں آ سکی، اس کے لیے ہمیں افسوس ہے. تو بہرحال جو گفتگو کا نچوڑ ہے وہ یہ کہ دشمن اتحاد امت سے خائف ہے، اور اسی لیے وہ طرح طرح کے حربے عالم اسلام اور امت اسلامیہ کے خلاف استعمال کرتا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ ناکام رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا کیا بتائیں دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا.
اور سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب پروردگار عالم اپنے بندے کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہے تو اپنی اطاعت و فرما برداری اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اسے قناعت کی توفیق عنایت کرتا ہے اور اسے دین کی عمیق فہم عطا کرتا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اولاد کی تربیت میں محبت کا کردار بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ محبت استاد و شاگرد کے درمیان ارتباط برقرار کرنے میں نہایت اہم اور کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ بہترین رابطہ وہ ہے جس کی اساس و بنیاد محبت پر ہو، کیونکہ یہ ایک فطری اور طبیعی راستہ ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے تمام راستے جن کی بنیاد زور و زبردستی اور بناوٹ وغیرہ پر ہوتی ہے وہ سب غیر طبیعی اور غیر مفید رابطے ہیں۔ بچوں کی اہم ترین نفسیاتی اور فطری ضرورت محبت، التفات اور توجہ حاصل کرنا ہے، اور چونکہ والدین بچوں کے سب سے پہلے سرپرست اور مربی ہیں، لہذا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی اس فطری ضرورت پر خاص توجہ دیں، اور انہیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ یہی وہ ضرورت ہے جو ان کی تربیت کی بنیاد کو تشکیل دیتی ہے۔ لہذا اس ضرورت کا پورا ہونا ان کے لیے نفسیاتی و فطری سلامتی، نفس اور والدین پر اعتبار کا سبب اور ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی سلامتی کا بھی باعث ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بچوں کو بوسے دو، اس لیے کہ تمہارا ہر بوسہ تمہارے لیے بہشت کے ایک درجے کو بڑھا دے گا۔ لہذا والدین تربیت کی بنیاد مہر و محبت پر رکھیں، اس لیے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ رابطہ جو بچوں کے رشد و کمال کا سبب بن سکتا ہے برقرار نہیں ہو سکے گا اور صحیح طرح سے تربیت نہیں ہو سکے گی۔ جبکہ اگر والدین کا سلوک تند اور سخت ہوگا تو وہ بچے کی روحانی اور نفسیاتی شکست کا سبب بن جائے گا اور پھر وہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا۔ لوگوں میں میل جول اور یکجہتی کا سبب ہے۔ اگر محبت کا جذبہ نہ ہوتا تو لوگوں میں انس و محبت پیدا نہ ہوتی۔ کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہ ہوتا اور ایثار و قربانی جیسے لفظوں کا وجود ہی نہ ہوتا۔ محبت و الفت پیدا کرنے والے امور تمام انسانوں کے لیے نہایت ضروری ہیں، خاص طور پر تعلیمی اور تربیتی اداروں کے لیے، اس لیے کہ محبت ہی ایسی شے ہے جو جسم و روح کی سلامتی کے ساتھ ساتھ انسان کی اخلاقی برائیوں اور کمزوریوں کی اصلاح اور بہبود تعلقات کا ذریعہ بنتی ہے۔ خداوند عالم نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اپنی محبت کا ذکر فرمایا ہے، اللہ متقین کو دوست رکھتا ہے، اللہ نیک عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ انسانوں سے رابطے کی زبان، خاص طور پر بچوں سے رابطے کی زبان محبت ہونی چاہیے۔ غصہ، تندی اور سختی سے کسی کی تربیت نہیں کی جا سکتی۔ تربیت میں محبت کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ محبت اطاعت سکھاتی ہے اور محبت والے ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ محبت و اطاعت میں معیت کا رابطہ پایا جاتا ہے۔ محبت کے ظہور کے ساتھ اطاعت و ہمراہی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر بچے کے دل میں والدین کی محبت بیٹھ گئی تو بچہ ان کا مطیع و فرما بردار بن جائے گا، اور اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی جائیں گی وہ ان سے نافرمانی نہیں کرے گا۔ محبت بچوں کے ذہنی نشو و نما کے اہم اسباب میں سے ہیں۔ ان کی ذاتی خوبیاں اور حسن سلوک کافی حد تک محبت کی مرہون منت ہیں جو انہیں اس تربیت کے دوران ملتی ہے۔ گھر کی محبت بھری فضا اور محبت سے مملو ماحول بچوں میں نرم جذبات اور فضائل کے رشد کا سبب ہیں۔ جو بچے محبت بھرے ماحول میں تربیت پاتے ہیں وہ کمال تک پہنچتے ہیں، اچھے ڈھنگ سیکھتے ہیں اور دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور سماج و معاشرے میں بہتر انسانی اقدار کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ مہر و محبت ہی ہے جو زندگی کو پرلطف اور بامعنی بناتی ہے اور بچوں کی استعداد کی شکوفائی اور ظہور کا سبب بنتی ہیں اور اس میں سعی و کوشش اور تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرتی ہیں۔ محبت کی بنیاد بچوں اور نوجوانوں کی تربیت کرنا بنیادی انسانی اور اسلامی طریقوں میں سے ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے اور ان سے اچھا سلوک کرتے اور ہمیشہ فرماتے تھے، بچوں سے محبت کرو اور ان کے ساتھ الفت و محبت سے پیش آؤ۔ والدین کو چاہیے کہ وہ قلبی طور پر اپنے عمل سے بچوں کو یہ یقین دلائیں کہ وہ انہیں دوست رکھتے ہیں۔ ان کی یہ بات بچوں پر مثبت اثر ڈالے گی اور کچھ ہی عرصے میں اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سید حسن علی زیدی صاحب، محلہ حسین آباد، لکھنؤ، یو پی، ہندوستان سے تحریر کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام بہت عمدہ ہوتے ہیں اور معلومات کا خزانہ بھی۔ پروگرام بزم دوستہ، مقدس دفاع، صبح امید، اسلام کی معرفت، خلقت کی رانائیاں اور مناسبتی پروگرام مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور سامعین محترم، سید حسن علی زیدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
حکیم سعد الدین نظاری شیخ مسلم الدین سعدی شیرازی کے ہم عصر تھے اور دونوں بزرگوں میں بہت ہی پیار و محبت تھی۔ شیخ سعدی حکیم نظاری سے ملنے کے لیے دو مرتبہ قہستان آئے اور حکیم نظاری بھی شیخ سعدی کی ملاقات کے لیے چند مرتبہ شیراز تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ حکیم سعد الدین سعدی کے ہاں مہمان ہوئے۔ شیخ سعدی نے ان کی بہت زیادہ خاطر مدارات کی، جس کی وجہ سے حکیم زیادہ عرصے شیراز میں نہ ٹھہر سکے اور چلتے وقت سعدی سے کہا، ہم تو جا رہے ہیں لیکن شرط مہمان نوازی یہ نہ تھی جو آپ بجا لائیں۔ شیخ سعدی نے معذرت کی کہ میں آپ کی پوری طرح سے خدمت نہ کر سکا۔ کچھ عرصے کے بعد شیخ سعدی حکیم نظاری سے ملنے کے لیے قہستان آئے اور جب بیرجن پہنچے تو انہوں نے حکیم کو اپنے کھیت میں کام کرتے ہوئے پایا۔ حکیم نے شیخ سعدی کو اپنے گھر روانہ کر دیا اور خود اپنے کام میں مصروف رہے۔ جب فارغ ہوئے تو اپنے مہمان کے پاس آ کر بیٹھے اور کھانے میں کسی طرح کا تکلف روا نہ رکھا، وہی عام اور سادہ سا کھانا جو معمول کے مطابق ان کے گھر پکا کرتا تھا، وہی غذا اور وہی کھانا مہمان کو بھی کھلاتے رہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ سعدی 3 ماہ تک ان کے مہمان رہے اور جب حکیم نے محسوس کیا کہ شیخ سعدی واپسی کا ارادہ کر رہے ہیں تو انہوں نے خوب خاطر مدارات کی اور دوستوں سے کہا، شیخ واپس جانا چاہتے ہیں لہذا آپ لوگ بھی ان کی مہمان نوازی کریں۔ پورا ایک مہینہ شیخ سعدی کو دعوتیں ملتی رہیں اور جب شیخ روانہ ہونے لگے تو حکیم نظاری نے کہا، مہمان نوازی کی شرط یہ ہے کہ تکلف سے خالی ہو تاکہ مہمان چند دن اپنے میزبان کے پاس ٹھہر سکے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، نبیہ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے چھروکے، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 24 آذر، 20 جمادی الاول اور 15 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بیس جمادی الاول سن 682 ہجری قمری کو عظیم محقق و فقیہ محمد بن حسن حلی عراق کے حلہ شہر میں پیدا ہوئے۔ وہ فخر المحققین کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے اپنے والد علامہ حلی کے سائے میں پرورش پائی اور نوجوانی میں ہی اجتہاد کے درجے پر فائز ہوئے۔ فخر المحققین کو جتنی شہرت عجز و انکساری کے سبب حاصل تھی، ادب و اخلاق اور پرہیزگاری میں بھی وہ اتنے ہی مشہور تھے۔ انہوں نے تفسیر، فقہ، اصول فقہ اور کلام سمیت اسلامی علوم کے موضوعات پر بے شمار کتابیں تالیف کی ہیں۔ بیس جمادی الاول سن 737 ہجری قمری کو معروف فقیہ ابو عبداللہ محمد بن محمد عبدری فاسی نے وفات پائی۔ وہ ابن حاج کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے شروع میں آج کے مراکش کے شہر فاس میں تعلیم حاصل کی، پھر وہ قاہرہ چلے گئے اور زندگی کے آخری لمحات تک وہیں رہے۔ انہوں نے قاہرہ کی بزرگ ہستیوں سے کسب فیض کیا اور بعد میں طالب علموں کی تعلیم و تربیت میں مشغول ہو گئے۔ کافی تعداد میں لوگوں نے ان سے فیض حاصل کیا۔ ابن حاج کی سب سے اہم کتاب المدخل ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں اقتصادی، سماجی، فقہی اور اخلاقی مسائل کے بارے میں بحث کی ہے۔ پندرہ دسمبر سن 1516 عیسوی کو جنوبی امریکہ میں واقع ملک ارجنٹائن کے ساحلی علاقوں کا پتہ چلنے کے ایک سال کے بعد ہسپانوی تارکین وطن کے پہلے گروپ نے اس سرزمین پر قدم رکھا اور اس طرح اس پر اسپین کے تسلط کا آغاز ہو گیا۔ ارجنٹائن پر اسپین کا تسلط سن 1916 تک جاری رہا اور بالآخر ارجنٹائن کے عوام کی تحریک آزادی رنگ لائی، نیز ملک کو مکمل طور سے آزادی نصیب ہوئی۔ ارجنٹائن کا رقبہ 27,80,000 مربع کلومیٹر ہے اور یہ ملک بحر اوقیانوس کے ساحل پر چلی، یوراگوائے، برازیل، بولیویا اور پیراگوائے کے پڑوس میں واقع ہے۔ پندرہ دسمبر سن 1852 عیسوی کو فرانسیسی سائنس داں اور ماہر طبیعیات ہینری بیکرل پیرس میں پیدا ہوئے۔ جرمن سائنس داں رونٹگن کے ذریعے ایکس ریز دریافت کیے جانے کے بعد وہ ایسی اشیاء دریافت کرنے کی کوشش میں لگ گئے جن سے ایکس ریز نکلتی ہیں۔ بیکرل نے سن 1896 میں ایسی اشیاء دریافت کر لی جو ریڈیو ایکٹیو کی حامل ہیں اور ایکس ریز پیدا کرتی ہیں۔ اسی بنا پر بیکرل کو سن 1902 میں فزکس کا نوبل انعام دیا گیا۔ پندرہ دسمبر سن 1859 عیسوی کو پولینڈ کے ادیب، طبیب اور ماہر لسانیات ڈاکٹر زامین ہوف پیدا ہوئے۔ انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک مشترکہ زبان ایجاد کرنے کی کوشش کی اور ان کا خیال تھا کہ وہ اس طرح مختلف قوموں کو ایک دوسرے کے نزدیک تر کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر زامین ہوف کو یورپی زبانوں کے بارے میں وسیع اور گہری معلومات تھیں۔ انہوں نے اسپرانٹو نامی ایک مخصوص زبان ایجاد کی تھی۔ اسپرانٹو کا مطلب امید ہے اور اس میں املے کی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ اس زبان میں جیسے پڑھا جاتا ہے ویسے ہی لکھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ زبان ڈاکٹر زامن ہوف کے حسب منشا رائج نہیں ہو سکی اور بین الاقوامی زبان نہیں بن سکی۔ December 15, 1966 کو دنیا کی سب سے بڑی اینیمیشن کمپنی کے بانی والٹ ڈزنی کا انتقال ہوا۔ وہ 1901 میں امریکہ کے شہر شکاگو میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی سے سائنس اور فائن آرٹس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ والٹ ڈزنی نے پہلے تشہیراتی پینٹنگ کا کام شروع کیا، اس کے بعد انہوں نے مختصر کارٹونی فلمیں بنائیں۔ والٹ ڈزنی نے ایک کمپنی قائم کرنے کے بعد ایسی اینیمیشن فلمیں بنائیں جو ہالی ووڈ کا شاہکار شمار ہوتی ہیں۔ ان فلموں میں مکی ماؤس اور ڈونلڈ ڈک کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کارٹونی فلمیں بنانے میں عالمی شہرت حاصل کی اور 29 آسکر ایوارڈ حاصل کیے۔ December 13, 1329 کو حجت الاسلام شیخ مہدی وائز خراسانی نے وفات پائی۔ وہ اپنے زمانے کے ایک مشہور وائز تھے اور معارف اسلامی و اہل بیت کی ترویج و تبلیغ میں سنجیدہ عزم کے حامل تھے۔ حجت الاسلام شیخ مہدی وائز مشہد اور ایران کے دیگر شہروں اور مقدس مقامات پر اور عراق کے مقدس شہروں کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور نجف میں حضرت علی علیہ السلام کے روزوں کے صحن میں رونق افروز منبر ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے تقریباً 70 سال تک تبلیغ انجام دینے کے بعد 82 سال کی عمر میں مشہد میں وفات پائی اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے روزے میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته۔ اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده۔ اللهم إني الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين